قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ البشیر النذیر السراج المنیر، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد۔ وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ على سيما بقية الله في العالمين، ارواح العالمين له الفداء۔ اما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان انزلناه في ليله القدر وما دراك ما ليله القدر، ليله القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ حضرات محترم، آج 23ویں شب ہے کہ جو شب ہائے قدر میں نسبتاً زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ خود جو اس کے اعمال ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ گزشتہ دو شبوں کے اندر کی دعائیں اور آج کی شب کی جو دعائیں ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہیں، اور گزشتہ دو شبوں کے اندر سوروں کی ترتیب کوئی بیان نہیں ہوئی، لیکن آج کی رات میں تین سورے کم سے کم بیان کیے گئے ہیں، عنکبوت، دخان اور سورہ روم۔ اور ظاہر ہے اس کے جو مطالب ہیں، جب آپ پڑھیں گے ان سوروں کو تو ان سوروں کی جانب بھی توجہ فرمائیے گا کہ ان سوروں کو رکھنے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے، کیا مطالب ہیں جو ان سوروں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال آج کی رات نسبتاً زیادہ اہتمام سے منائی جاتی ہے، شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر وہی رات کے جس کو ہزار مہینوں پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ یعنی دوبارہ وہی نقطہ پلٹ کر آئے کہ ہماری اور آپ کی پوری زندگی ایک طرف اور شب قدر میں کیا جانے والا فیصلہ ایک طرف۔ اگر انسان حقیقت میں شب قدر کے اندر فیصلہ کر لے تو یہ فیصلہ انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ ابھی شام کا ایک لیکچر تھا، اس کے بعد ایک نوجوان نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ انسان فیصلہ کرے اور ہو جائے، ایک مرحلے میں چیزیں طے ہو جائیں۔ میں نے کہا دیکھو، خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی شے ناممکن نہیں ہے۔ ابھی جو ہم سورہ یاسین اپنی ختم کریں گے، اس کے اندر آخری آیت وہی آ رہی ہے، میں اس کو ابھی بیان کر دیتا ہوں کہ خداوند عالم کیا ہے۔ انما امرہ، اس کا امر کیا ہے؟ جب اس کا ارادہ ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کن فیکن، کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مجھے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، مجھے خدا کی قدرت کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خدا کی قدرت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں واقعی ایک دفعہ میں پلٹ رہا ہوں یا نہیں پلٹ رہا۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی شب قدر میں کہا تھا کہ جو دعائیں پڑھی جائیں گی، ان دعاؤں کو آپ سنیے گا نہیں، ان دعاؤں کو پڑھیے گا۔ دعائیں پڑھنے کے لیے ہیں، عمل قرآن دیکھنے کے لیے نہیں ہے، عمل قرآن کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے کہ ایک اجتماعی ماحول بنایا جاتا ہے تاکہ اس اجتماعی ماحول کے اندر افراد آئیں، سارے آپ جیسے پاک قلوب کے افراد بھی آئیں، پاک اعمال والے بھی آ جائیں جن کو خداوند عالم قبول رکھتا ہے وہ آ جائیں، اور مجھ جیسے گناہگاروں کو بھی موقع مل جائے کہ اگر مجھ جیسا گناہگار اکیلے میں گھر میں بیٹھ کے کرے گا، ضمانت نہیں ہے کہ اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن جب مجھ جیسا گناہگار آپ کے درمیان آ کر اپنے آپ کو چھپا کے خدا کی بارگاہ میں جائے گا، تو خدا جب آپ کو بخشے گا تو مجھ پر بھی رحم کھا جائے گا۔ لہٰذا اس لیے اجتماعی عمل کو کہا گیا. اور قرآن کی آیت بھی ہے توبوا الی اللہ جمیعا, مل کر سب توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ. لہٰذا لیکن اعمال کے اندر چیزوں کو کرنا ہوتا ہے. دعا کے اندر دعا اصل میں پڑھنے کے لیے, دعا سننے کے لیے نہیں ہے. ہمیں اکتاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ ہم دعاؤں کو سنتے ہیں. دعا کا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, ہم 35-40 منٹ بعد پہلو جو بدلنا شروع کرتے ہیں, میں نے بوجوانی ہال میں بھی اس چیز کو بیان کیا تھا, یہ پہلو بدلنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم دعا سننے آتے ہیں, ہم دعا کرنے نہیں آتے. اب ظاہر ہے جب آپ کسی اور سے کچھ سننے بیٹھیں گے تو 35 منٹ بعد 40 منٹ بعد اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے. لیکن جب آپ خود ہی اس دعا کے اندر انوالو ہو جائیں گے, آپ پڑھنے والے بن جائیں گے, اب 1.5 گھنٹہ بھی گزر جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لہذا اعمال کو کرنا ہے, دعا کو سننا نہیں ہے, دعا کو پڑھنا ہے. ایک آدمی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے, آپ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ دہراتے چلے جائیے کہ آج کی رات بہت اہم رات ہے, خدا ہمیں اور آپ کو اس رات کے اندر شب قدر کا ادراک عنایت فرمائے انشاءاللہ. کچھ جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر جو ہماری آیات رہ گئی ہیں سورہ یاسین کی, ہم اس کو آج جتنا ممکن ہو سکا مکمل کر لیں گے, اور زیادہ تر ہمارا اکتفا ترجمے اور اس کے کچھ نکات کی طرف رہے گا. ہم نے اب تک تقریباً 64 آیات کو کمپلیٹ کیا ہے. جو ہم نے آخری آیت پڑھی کہ جب لوگوں نے, شیطان نے, خداوند عالم نے کہا کہ آدم کی اولاد کیا میں تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم میری بندگی کرو, شیطان کی بندگی نہیں کرو گے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اور میری بندگی کرو گے کہ یہی سیدھا راستہ ہے. اور پھر خدا نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہاری اکثریت کو گمراہ کر دیا. کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی جسے استعمال کرتے؟ یعنی عقل انسان کی, جب انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اس کی خدا کے مطابق انسان اپنی عقل کو چھوڑ دیتا ہے, انسان عقل سے کام نہیں لیتا. اور اس کو میڈیکل سائنس میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دو حالتیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جس میں انسان کے دماغ کا وہ حصہ کہ جو انسان کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے, دو کنڈیشنز کے اندر وہ حصہ تھوڑا سا اپنی ورکنگ کو سلو کر دیتا ہے. ایک جب انسان انتہائی شہوت کے اندر ہو, اور ایک جب انسان انتہائی غضب کے اندر ہو, غصے کے اندر ہو. جب انسان پر شہوت طاری ہو اس وقت, اور جب انسان پر غضب طاری ہے اس وقت, جو دماغ کا حصہ جو کنٹرول کرتا ہے انسان کے اعضاء کو, حرکات کو, فکر کو, وہ حصہ تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے, غضب اس پر غالب آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کہا گیا, روایات کا سہارا لے کر اس کا مفہوم بیان کر دوں, کہ جب تم پر غضب طاری ہو, غصے کی حالت میں ہو, تو کیا کرو, اپنی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کرو. اگر کھڑے ہوئے ہو, کھڑے ہو کر ڈانٹ دیا کسی کو, غصہ آ گیا اپنے افراد کے اوپر, بچوں کے اوپر, بیوی کے اوپر, کارمندوں کے اوپر, کام کرنے والوں کے اوپر, اور شدید غصے میں چلے گئے, اس سے پہلے کہ معاملہ خراب ہو اپنی پوزیشن چینج کر لو. کیا کرو, کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھی ہوئی حالت میں اگر ڈائیلاگ ہو گیا, غصہ آ گیا, کھڑے ہو جاؤ, تھوڑا سا فاصلہ طے کر لو, آگے بڑھ جاؤ, قدم چہل قدمی کر لو. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ انسان کی جو کنٹرول کرنے والی پاور ہے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ کر انسان کو کنٹرول کر لیتی ہے. اسی لیے آپ اکثر مشاہدہ کرتے ہوں گے خبروں میں, جب آپ نے سنا کہ جی فلاں انسان نے غصے میں آ کے ہتھوڑا اٹھایا اور فلاں اپنے گھر والوں کو, کارمند کو, اپنے خدمتگار کو مار دیا, جب وہ مر گیا اس کے بعد وہ ایک دم سے ہوش میں آیا کہ یہ کیا ہوا, یعنی یہ کام اس نے ارادتاً بھی نہیں کیا, کیونکہ جو اس کی کنٹرولنگ پاور تھی وہ سسٹم جو تھا وہ کم ہو گیا تھا, وہ بیٹھ گیا تھا نیچے, دب گیا تھا غصے کے اندر, بعد میں احساس ہوا اور اس پر شرمندہ ہے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا, میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا, میں تو تم بھی کرنا چاہتا تھا لیکن ہو گیا. اسی لیے کہا گیا کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرو. خدا نے کہا کہ جہاں گناہ ہو, جہاں یہ, اچھا گناہ کیوں ہوگا, شہوت کی شدت ہوگی. شہوت صرف ایک معنی نہیں رکھتی, جسمانی تعلق کو شہوت نہیں کہا جاتا. میں اور آپ جو کھانا کھاتے ہیں یہ بھی ہماری قوائے شہویہ کا حصہ ہے. شہویہ یعنی جس سے لذت ملتی ہو, جس کام سے بھی انسان لذت اٹھائے وہ قوۂ شہویہ ہے. خدا نے چند قوتیں ہم کو دی ہیں, قوۂ غضبیہ دی ہے, قوۂ عقلیہ دی ہے, قوۂ وہمیہ دی ہے, قوۂ شہویہ دی ہے. یہ قوت شہویہ کا حصہ ہے. لہٰذا خدا نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہاری اکثریت کو بہکا دیا. اب جب بہکا دیا تو نتیجہ کیا ہوا, حاضر ہی جہنم التی کنتم توعدون, یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے بار بار وعدہ دیا گیا تھا. اصلوها الیوم, آج داخل ہو جاؤ اس میں, بما کنتم تکفرون, جو کچھ تم نے انکار کیا آج تمہیں اس میں داخل ہوگا. آج جو آیت ہے, آیت نمبر 65 سے شروع کرتا ہوں. الیوم, آج کے دن, یعنی قیامت کے دن. نختم علی افواہہم, ہم ان کے گناہگاروں کے منہ پر, کہ جن کے لیے جہنم میں جانا لکھ دیا گیا ہے, نختم علی افواہہم, ان کے منہ پر تالا لگا دیں گے, مہر لگا دیں گے, سیل لگا دیں گے. ختم سے ہے, ختم سیل کو کہتے ہیں. رسول اللہ کو بھی جو کہا جاتا ہے خاتم النبیین, اسی لیے کہ وہ سیل ہیں, یعنی ان کے بعد نبوت کا چیپٹر چونکہ کلوز ہو گیا, انبیاء کی تعداد مکمل ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو سیل رسول اللہ سے لگا دی گئی کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ کو اس عنوان سے خاتم النبیین کہتے ہیں، ختم سیل۔ آج ہم ان کے منہ پر بولنے پر سیل لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، یہ بول نہیں پائیں گے۔ تو جب انسان منہ سے نہیں بولے گا پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُونَا، ان سے بات، ہم سے بات کریں گے کون؟ اَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ۔ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی۔ کس چیز کی؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے۔ منہ پر تالا ہے، منہ پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن انسان کے اعضاء و جوارح خدا کی بارگاہ میں بولیں گے، گواہی دیں گے کہ پروردگار اس نے یہ کیا تھا، پروردگار اس نے یہ کیا تھا۔ یعنی ہم، اس کو اب سادہ سے الفاظ میں بیان کروں، ہم جس کو اپنا سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے اس ہاتھ کو اپنا سمجھ رہے ہیں، ہم اپنی اس ٹانگ کو اپنا سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ خدا کا جاسوس ہے، یہ خدا نے ہمارے اوپر نگراں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، کر رہا ہے بھی ہماری مرضی پر عمل، لیکن یہ ہمارا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ خدا مند عالم قیامت کے دن اس سے پوچھے گا، تمہیں اس کے ساتھ رکھا تھا، اب بتاؤ اس نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت ہے، منہ پر تالا ہوگا، ہاتھ بتائے گا، پاؤں بتائے گا۔ ہاتھ اور پاؤں جب بتائے گا تو اب خود انسان سوچے کہ میں اپنے کسی غلطی کو انکار اس وقت کر سکتا ہوں کہ جب کوئی گواہ نہ ہو، لیکن اگر میرے ہی اعضا گواہی پر اتر آئیں گے، میرے پاس کوئی راستہ بچے گا بچنے کا؟ میں انکار کر پاؤں گا؟ کیسے کروں گا؟ خدا کہے گا تیرا ہاتھ بول رہا ہے، ہاتھ بتائے گا کہ کیا 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 ہے، جو جو کیا ہوگا ہاتھ بتائے گا، جس جس جگہ گیا ہوں گا ٹانگ بتائے گی۔ اور یہ بعنوان مثال ہے، علامہ طباطبائی نے یہاں پہ بیان کیا کہ یہ مثال ہے، اور آگے قراتی بھی بیان کرتے ہیں، خداوند عالم نے اور تمام اعضاء کے لیے بیان کیا ہے، ان السمع، دوسری آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 36، ان السمع، سمع سننے کی طاقت، والبصر دیکھنے کی طاقت، والفؤاد دل قلب، کل اولائک کان عنہ مسئولا، سورہ اسراء آیت نمبر 36، بے شک کان، آنکھیں، دل، یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جن سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ خدا نے بیان کیا، ہر چیز سے سوال ہوگا۔ یہ تو خدا نے اسباب مثال کہا تھا کہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، حتیٰ قرآن کی دیگر آیات ہیں کہ انسان کے جب اعضاء و جوارح اور جلد وہاں پر بول رہی ہوگی خدا کے سامنے، انسان کہے گا اس سے کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں بول رہی ہے، تو کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہاں پر وہ چیزیں اعضاء کہیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتقا کل شے، آج ہمیں اس نے زبان عطا کی ہے جس نے ہر کسی کو بولنے کی طاقت عطا کی تھی، یہ ہمارا وہ نہیں ہے، خداوند عالم نے عطا کیا ہے، بس یہ ہم سب کے لیے ایک ہوشدار ہے، پیغام ہے۔ لہٰذا انسان کی، وہی میں نے عرض کیا کہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم جن چیزوں کو اپنا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ خدا کے نمائندے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، خدا کی چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کل ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے۔ عزیزوں، نوجوانوں، یہ آیات الہیہ ہیں، اور انہی آیات کا اگر کوئی معمولی سے بس تذکرہ کر کے نکل جائے اور اہمیت نہ دے، یہی کفر ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں کس طرح کی زندگی گزاروں کہ کل یہ اعضاء و جوارح میرے خلاف گواہی نہ دیں، میرے حق میں گواہی دیں، میرے بارے میں گواہی دیں کہ پروردگار، یعنی وہاں پاؤں شکایت کرے کہ پروردگار اس نے مجھے بہت تھکایا، پاؤں اس وقت بھی شکایت کرے گا جب انسان گناہ کی محفل میں جائے گا، لیکن پاؤں کس طرح بات کرے کہ خدا اس نے مجھے بہت تھکایا، لیکن تھکایا کہاں، یہ رات بھر تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتا تھا، یہ بھی تو گواہی دے سکتا ہے نا پاؤں۔ ضروری تھوڑی پاؤں یہ گواہی دے کہ پروردگار یہ مجھے بار میں لے گیا تھا، مجھے فلاں فساد کی محفل میں لے گیا تھا۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، جہاں نوجوان بیٹھ کے آج کل شیشہ پی رہے ہیں اور مختلف ایسے نشے کر رہے ہیں، یہ پاؤں گواہی دے گا اس کے بارے میں، ہاتھ گواہی دے گا کہ خدایا اس نے اس سے اس نشے کو ہاتھ لگایا تھا، یہ مومن کے گھر میں پلنے والا بچہ تھا، مومن گھروں میں پلتا تھا، مومن اسکول میں پڑھتا تھا، اس کا اسکول بھی وہ تھا کہ جہاں پہ اہل بیت کی تعلیمات اس کو سکھائی جاتی تھیں، اس کے باوجود یہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو گیا جو خود بھٹکے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو بھی بھٹکایا اور بہانے سے شیشہ پلانے لے گئے، بہانے سے اس کو فلاں فلاں نشے میں ڈال دیا، سگریٹ کی عادت ڈال دی۔ ان تمام چیزوں کا سوال ہونا ہے نوجوان دوستوں، ہر چیز خدا کی بارگاہ میں جواب دینی ہے۔ اور پھر خود اسی کو دوبارہ آگے قراتی نے دلیل بنایا کہ یہ جو اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، ظاہر ہے کون سے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، جو اس وقت میرے ساتھ ہیں، میرا یہ ہاتھ، میری یہ ٹانگ، میری یہ آنکھ، میرا یہ کان۔ اسی چیز کو دوبارہ آگے محسن قراتی دلیل بناتے ہیں کہ یہ آیات خود دلیل بن رہی ہیں کہ معاد جسمانی ہے. اس پر ہم نے پہلے تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ دو نظریات ہیں, معاد قیامت روحانی ہے یا جسمانی ہے, یا فقط روح اٹھائی جائے گی اور اس کو عذاب ہوگا, یا جسم بھی جائے گا خدا کی بارگاہ میں. بحث ہے متکلمین کے درمیان, اور اس کو میں اس دن تفصیل بیان کر چکا ہوں, فقط آج ان کا اشارہ ہے کہ یہ آیات خود دلیل بن رہی ہیں کہ جسمانی ہے, یہ ہمارا جسم اٹھے گا. وہ آگے چل کے خدا بیان فرما رہا ہے کہ کیسے اٹھے گا. اس کے بعد ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے اگلی آیت 66 میں کہ اگر ہم چاہیں لطمسنا علی اعینہم, ہم ان کی آنکھوں کو ختم کر سکتے ہیں, تو پھر یہ راستہ ڈھونڈتے پھریں گے. فاستبقوا الصراط فانا یبصرون, پھر یہ ڈھونڈتے پھریں گے انہیں راستہ کہاں نظر آئے گا. یعنی خدا اپنی قدرت کو اس دنیا میں بتا رہا ہے کہ جو آخرت میں ہوگا آنکھ کان ناک گواہی دیں گے, وہ آخرت میں ہوگا. اگر ہم چاہیں اس دنیا میں کر سکتے ہیں, یعنی جس وقت انسان خدا کی نافرمانی کر رہا ہے, جس وقت انسان خدا کی بتائی ہوئی حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے میں اگر چاہوں اس وقت پکڑ کر سکتا ہوں, میں اگر چاہوں اس وقت آنکھوں کی روشنی لے سکتا ہوں, میں اگر چاہوں اس وقت آنکھوں کا نور لے سکتا ہوں, میں نہیں لے رہا. ولاؤ نشا لمسخ نہ ہوں, اس سے آگے بڑھ کے اگر میں چاہوں, یعنی ہم چاہیں ہم انہیں مسخ کر سکتے ہیں. ان سے پہلے کی اقوام کو مسخ کر دیا, کسی کو خنزیر بنا دیا, کسی کو بندر بنا دیا, کسی کو دوسرے جانوروں میں تبدیل کر دیا. اگر ہم چاہیں مسخ نہ ہوں ہم ان کو مسخ کر سکتے ہیں. علی مکانتہم, اور مسخ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت تگدو نہیں کرنی, خدا کرے. علی مکانتہم, مکانتہم یعنی میں اگر ممبر پہ اس وقت بیٹھا ہوں اور خدا نہ خاصا ارادہ الہی اس چیز پر تحقق پذیر ہو جائے, میں اس ممبر سے اترنے کی بھی مجھے مہلت نہیں ملے گی. خدا کرے علی مکانتہم, جہاں ہیں وہیں, جہاں ہیں ادھر ہی مسخ کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو مسخ کر سکتے ہیں. فَمَسْتَتَعُمْ مُضِيًّا وَلَا يَرَجِعُونَ, پھر یہ کیا کریں گے, پھر یہ پلٹ بھی نہیں سکتے. یہ خداوند عالم خوشدار دے رہا ہے کہ دیکھو خدا کی طاقت کو کم مت سمجھنا. سادہ الفاظ میں کہ اگر گناہ کر رہے ہو, خدا کی نافرمانی کر رہے ہو, خدا کے بدنا بتائے ہوئے منع کیے ہوئے احکام کی طرف بڑھ رہے ہو, یہ مت سمجھنا کہ خدا کچھ کرنے پہ قادر نہیں ہے. خدا کر رہا ہے, لیکن دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے, ایک تو یہ کہ خداوند عالم چونکہ دائمی محبت رکھتا ہے, رحمت رکھتا ہے, اس رحمت کی وجہ سے خدا بہت موقع دیتا ہے. دوسری چیز جس کو آئمہ نے کہا کہ خدا سے ایک چیز طلب کیا کرو اپنی دعاؤں میں, اور خدا سے یہ کہو کہ خدایا استدراجی عمل ہمارے ساتھ مت کرنا. استدراجی عمل کیا ہے؟ یعنی خدا ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. اس ڈھیل کے اندر مجھ جیسا انسان کیا ہے, بجائے اس کے کہ خدا کی رحمت کو سمجھے, مغفرت کو سمجھے, اس پر شرمندہ ہو کہ میں اتنی نافرمانی کرتا ہوں اس کے باوجود وہ اتنی عزت عطا کر دیتا ہے, بجائے اس کے کہ متوجہ ہو جاؤں میں بے پرواہ ہوتا چلا جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ گویا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب جب میں اس میں آگے بڑھتا ہوں خدا ایک دم سے گرفت کرتا ہے. یہ جو ڈھیل دینا ہے خدا کو اور ایک دم سے رسی کھینچنا ہے, آئمہ نے کہا اس سے پناہ مانگو. خدا اچانک سے رسی کھینچ لیتا ہے بعض اوقات, لہٰذا ڈھیل دے رہا ہے, اس ڈھیل کو خدا کی نعمت میں استعمال کرو, خدا کی معصیت میں استعمال نہ کرو. لہٰذا خداوند عالم نے اگر موقع دے رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہی ہیں کہ جو انسانوں کو ایک بڑی عمر تک لے کے جاتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں, لمبی عمر دے دیتے ہیں, لیکن پھر اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے, بڑھاپے کے ساتھ شکستگی آتی ہے. شکستگی یعنی پہلے جوانی کے اندر چلنے بھاگنے دوڑنے کی طاقت ہوتی ہے, بڑھاپے کے اندر یہ طاقتیں چھن جاتی ہیں. حافظہ جوانی کے اندر کام کرتا ہے, بڑھاپے کے اندر ایسا ایسا حافظہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں خداوند عالم کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کے ساتھ شکستگی بھی ہوتی ہے, ضعف بھی ہوتا ہے. اس ضعف کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. افلا یعقلون, یہ اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس کے اندر غور کرنے کی بات ہے؟ بڑھاپا آ گیا, بڑھاپے میں غور کرنے کی کیا بات ہے؟ غور کرنے کی بات یہی ہے کہ جو طاقت تھی, توانائی تھی, یہ میری نہیں تھی. یہ طاقت اور توانائی حتیٰ کھانے سے بھی نہیں آتی فقط, اس طاقت اور توانائی کا فیصلہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. غور یہ کرو کہ تم جیسے دیکھتے ہو بچپنے سے آتے ہو, ضعف سے نکلتے ہو, آہستہ آہستہ طاقت حاصل کرتے ہو, اور اس کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف چلے جاتے ہو. جیسے چاند کی مثال شاید دی جا سکتی ہو, چاند پہلی رات کو نکلتا ہے, بہت ہلکا باریک سا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہونے والا انفینٹ چائلڈ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ چاند آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, چودھویں تک آتا ہے, بچہ جوان ہوتے ہوتے بالکل جوانی تک آ جاتا ہے, 25-30 سال کا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ چاند چودھویں کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے دوبارہ ایک باریک سی کمان بن جاتی ہے اور غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان 25-30 سال بعد جب اس کا وقت ڈھلنا شروع ہوتا ہے, 30-35 سال بعد, ڈھلتے ڈھلتے بڑھاپا ہو جاتا ہے, اس قابل بھی نہیں بچتا کہ خود سے کھڑا ہو سکے, خود سے کروٹ لے سکے، خود سے واش روم جا سکے، خود سے کھانا کھا سکے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ یہ خدا مند عالم بیان کر رہا ہے، اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانی ہے. جب عقل والوں کے لیے نشانی رکھی تو یہ کہ دیکھو ہمیشہ اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کرو، اس پر بھروسہ اور اعتماد کرو جو جس نے تمہیں یہ طاقت عطا کی ہے، اس سے توجہ طلب کرو کہ پروردگار اس قدرت اور طاقت کو نہ چھیننا. اسی لیے بعض آئمہ علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں ہمارے پاس کہ پروردگار مجھے جب تک زندہ رکھنا، اس وقت تک رکھنا جب تک کہ میں دوسروں کا محتاج نہ بنوں، مجھے محتاج نہ بنانا چاہے میری اولاد کیوں نہ ہو، مجھے محتاج نہ بنانا، محتاج بننے سے پہلے مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لینا، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچوں کا محتاج ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ کھانے کے اندر، پینے کے اندر، واش روم کے مسائل کے اندر میں بچوں کی احتیاج پڑ جائے. خدایا مجھے جب تک زندہ رکھنا صحیح و سالم رکھنا. اس کو آج بزرگوں کو اپنے لیے مانگنی چاہیے اور آپ کو اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے آج شب قدر کی رات ہے. پھر خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور اس کی شان بھی نہیں ہے کہ شعر کہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن و مبین، یہ قرآن تو ذکر ہے اور اس کو ہم نے قرآن بنا کر نازل کیا ہے. رسول اللہ کے اوپر ایک تہمت یہ لگائی جاتی تھی کہ رسول اللہ ساحر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں اور شاعر ہیں. لوگ کہتے تھے شعر شاعر ہے یہ، چونکہ قرآن کا ایک ردھم ہے، لیکن ظاہر ہے شاعروں کے سامنے جب رکھا گیا شاعروں نے کہا کہ نہیں یہ شاعری کی سمت سے نہیں ہے. نثر نگاروں کے سامنے رکھا گیا انہوں نے کہا نثر نگاری کی سمت سے بھی نہیں ہے، یعنی نہ شاعری کے اندر ہے نہ نثر کے اندر ہے، تیسری قسم ہے جس کو کوئی طے نہیں کر سکتا کہ یہ قسم کیا ہے. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کے معجزات میں سے ایک ہے. خدا کہہ رہے ہیں ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور اس کی شان بھی نہیں ہے کہ شعر کہے، یہ تو قرآن ہے ذکر ہے. آیت اللہ محسن قراتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم کیوں شعر کی تہمت کو رسول اللہ سے دور کر رہے ہیں، اس لیے کہ شعر کے اندر کچھ خصوصیات ہیں. خصوصیت کیا ہے کہ شعر معمولاً تخیل پر مبنی ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں ایک شاعر کے. اگر رسول اللہ شعر کہنے والے ہوتے تو قرآن کی نسبت بھی پھر یہ لوگ بات کرتے کہ چونکہ یہ شاعر ہے، شاعر کیا کرتا ہے، خیالات، خیال بافی کرتا ہے، تخیلات کے اندر ہوتا ہے، وہم کو استعمال کر کے استعارہ میں بنا کر پیش کر دیتا ہے، تو وہ قرآن کے بارے میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح یہ اور شعر کہتا ہے اسی طرح قرآن بھی خیالات ہیں. لہذا رسول اللہ سے خدا نے کہا یہ شاعر نہیں ہے، خدا نے شعر کی مذمت نہیں کی، رسول اللہ سے کہا ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، اس کے پاس شعر نہیں ہے، ہم ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اس لیے کہ شعر کے اندر تخیل ہے. مبادہ کوئی کبھی رسول اللہ کے بارے میں کہہ سکے کہ قرآن بھی تخیلات پر مبنی ہے. شعر جو ہے وہ احساسات اور عواطف پر ہے، جبکہ وہی جو قرآن ہے وہ وہی کے اوپر ہے. شعر کے اندر اغراق ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے، اس مبالغے کو شاعر اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے اور لوگ محظوظ ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے. اب اگر قرآن میں کہا گیا، جیسے کل میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہ قرآن میں بعض آیات ہیں جن میں کہا گیا کہ انسان کی کھال جل جائے گی عذاب کے اندر اور اس کے اوپر پھر نئی کھال آئے گی اور پھر دوبارہ اس کو جلایا جائے گا یہاں تک کہ پھر وہ ختم ہو جائے گی، پھر نئی کھال آئے گی، اگر شاعری ہوتی تو ایک شخص کہہ سکتا تھا مبالغہ ہے، ایسا نہیں ہوگا، شاعر مبالغہ کرتا ہے. مثلا میں شاعر کیا کرتا ہے، آج کے دور میں شعرا کرتے ہیں، ایک شعر کے ذریعے سے اپنے آپ کو مالک اشتر سے ملا دیتے ہیں جا کے، مبالغہ ہے. مالک اشتر ایک کردار کا نام ہے، میسم میں تمار سے اپنے آپ کو ملاتے ہیں. اچھا کیوں کرتے ہیں؟ مومنوں کا دل بڑھ جائے، مومنوں کے دل میں ایک محبت آ جائے. اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں، بس وہ برائی نہیں کر رہا، لیکن ایک مبالغہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف وہ مالک اشتر جو مستقل علی مرتضیٰ کے راستے پر چلتا ہے، ان کے ساتھ قربانی دیتا ہے، جذبہ جہاد ہوتا ہے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، وہ ہے مالک اشتر. شاعر شعر کے اندر آگے اب سب کو اپنے آپ کو شامل کرتا ہے جو مالک اشتر ہے، یعنی اپنے قلم کو کہتا ہے مالک اشتر کا قلم، یہ مبالغہ ہے. میں اس کے اچھے برائی کی بات نہیں کر رہا، صحیح ہے وہ بھی، یہ مبالغہ ہے. اگر قرآن کریم رسول اللہ شاعر ہوتے تو جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں انسان کہتے ہیں مبالغہ ہے، محمد نے مبالغہ کیا ہے، چونکہ شعر کی حس ہے رسول کے اندر. اسی لیے خدا نے کہا نہیں، یہ شعر نہیں کہہ سکتے، یہ شاعر نہیں ہے، جو کچھ بیان کیا ہے وہ حقیقت ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر کچھ ہوگا وہ انسان اس کو دیکھے گا، مبالغہ نہیں، حقیقت ہے. یہاں پر بھی اگر خدا نے کہا کہ آج کے دن زبان پر تالا ہو جائے گا، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے جو محمد نے بیان کی ہے. اس لیے خدا وند علم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا، ان کی شان نہیں ہے. اس کے بعد محسن قراتی نے ایک اچھا نقطہ یہاں پر نکالا ہے اس کے اندر، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک انسان، قرآن کیا ہے، قرآن کریم حقیقت ہے، معارف ہیں، اور شاعری کیا ہے، تخیلات ہیں، وہم ہیں. اب وہ بیان کرنا ایک نقطہ، کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو تخیلات اور موہوم باتوں سے الگ نہیں کرتا اس وقت تک وہ قرآن کریم کے معارف کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتا. چونکہ شعر نہیں ہے قرآن، حقیقت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو خیالات سے پاک کرنا ہوگا، اپنے ذہن کو وہم سے باہر لانا ہوگا، اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا. جب انسان عقل ادراک کی صلاحیت پر آئے گا تو قرآن کو درک کر پائے گا. قرآن کریم شعر کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا. اسی لیے انہوں نے بیان کیا کہ بعض جگہوں کے اوپر شعر کی ممانعت ہے. مثلا روز جمعہ کہا گیا شعر کہنا مکروہ ہے، مسجد کے اندر شعر کہنا مکروہ ہے. البتہ جو مدح اہل بیت پڑھی جاتی ہے اس سے ہٹ کر شعر کی بات ہو رہی ہے. کیوں مکروہ ہے؟ اس کی دلیل یہ بیان اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جگہ جمع کی جگہ ہے، لوگ آتے ہیں، اجتماع کی جگہ ہے. لہٰذا اجتماع کی جگہ پہ جہاں پہ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے میں کچھ سیکھنے آ رہے ہیں، تو اس سیکھنے کی جگہ کو خیالات سے آلودہ مت کرو. اس سیکھنے کی جگہ کو خالص رکھو کہ لوگوں کو خالص بات ملے اور وہ خالص بات سیکھ کر جا سکیں. چونکہ جمعے میں اجتماع ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، مختلف جگہوں سے آتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے. مسجد میں لوگ مختلف جگہوں سے آتے ہیں، جماعت قائم ہوتی ہے. اس لیے مکروہ قرار دیا گیا کہ جماعت جہاں جماعت ہوتی ہو وہاں مسجد کے اندر اور جمعے کے اندر شعر انسان نہ پڑھے. پھر اسی طرح حضرات معصومین بھی ہیں. اگر قرآن کریم کے اندر خیالات نہیں ہیں، توہم نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، اسی طرح اہل بیت علیہم السلام جو قرآن ناطق ہیں ان کے اندر بھی ہے. قرآن اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جو کچھ انسان بیان کرے، جو حقیقت ہے وہ بیان کرے. اس کے بعد خداوند علم نے آگے چل کر بیان کیا کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی قدرت سے حیوانوں کو بنایا، اور پھر حیوانوں کو بنایا ہم نے، مالک ہی بن گئے، یعنی ان کے اختیار میں دیا. اس زمانے میں ظاہر سواریاں ہوتی تھیں خچر پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، تو آج بھی جانور انسان کے تابع ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ چوہے سے ڈر جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان تابع جانور، تابع جانور انسان کے تابع. خداوند علم نے انسان کو مہار دیے جانور کی. خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تو یہ سب کچھ بنا کر ان کو مالک بھی بنا دیا ہے، پھر بھی یہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے. یعنی جس چیز کو خود خلق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ ہم نے ان کو بنا کر دی ہے، اس کے باوجود خدا کی نعمتوں کو نہیں سمجھتے. آگے کی کچھ آیات کو میں اسکیپ کر رہا ہوں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مجھے آخری آیت کی طرف آنا ہے. اور اس کے بعد خداوند عالم آیت نمبر 77 میں بیان فرما رہا ہے، اولم یر الانسان، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا، ان خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کہ ہم نے تو اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک لڑنے والا ہو جاتا ہے، جھگڑا کرنے والا آتا ہے، آرگومنٹیٹو ہو جاتا ہے، خدا کے احکام پر جو ہے وہ اپنی دلائل چلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خلقت کو بھول گیا. ایک قطرہ تھا، ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے، ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا. وزارہ بلانا، اور ہمارے لیے مثال بنائے بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے قالا من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کہ جب وہ سرمے میں تبدیل ہو جائے گی کون دوبارہ زندہ کرے گا، کون اس ہڈی کو دوبارہ سے زندگی عطا کرے گا. تو یہ واقعہ جو ہے ابن ابی خلف کے نام سے مشہور ہے، یا آس بن وائل کے نام سے، کہ اس نے اپنے ہاتھ میں ہڈی اٹھائی اور آ کے رسول اللہ سے کہا، محمد تم کہتے ہو کہ قیامت آنی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، میں یو ہی، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا کسی ایک مردہ انسان کی تھی، ظاہرہ مردہ انسان کی تھی، کہ یہ ہڈی ایک قبر سے لے کے آیا ہوں، بتاؤ میں یو ہی العظام، اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا. وہی رمیم، کہ اس کو تھوڑی دیر ڈال دیا جائے گا، دوبارہ یہ پاؤڈر میں تبدیل ہو جائے گی. خداوند عالم نے جواب دیا، قل، کہہ دیجئے، یحیی الذی انشأ اول مرہ، اس ہڈی کو دوبارہ سے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا. پہلی مرتبہ بنانے پر سوال کرتے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بنی کیسے، اس کا فارمولا کیا ہے، اس کو کس چیز سے ملا کر بنایا گیا ہے، وہاں سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ایک چیز بننے کے بعد بکھر گئی تو بکھری ہوئی چیز کو جوڑنا تو بہت آسان کام ہے. اور کس کے لیے؟ یحیی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم. یہاں پر تو ظاہری طور پر محسوس ہوگا، آگے علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ظاہراً قدیر کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، وہو علی کل شئین قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہذا وہ اس ہڈی کو دوبارہ زندگی دے گا. خدا نے کہا نہیں، وہو بکل خلق علیم، یعنی جس طرح اس نے اس ہڈی کو پہلے بنایا تھا اس کا علم اس کے پاس اب بھی موجود ہے، اس ہڈی کو بنانے والا فارمولا اس کے پاس آج بھی موجود ہے، وہ ہر شے پر علم رکھتا ہے، اس کا علم بنا کر ختم نہیں ہوا. لہٰذا تم جس ہڈی کو اٹھا کر لائے ہو اس کو معلوم ہے کیسے بنی تھی، وہ دوبارہ بنا دے گا. وہ ہوا بکل خلق علیم، اور وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے درختوں سے آگ کو بنایا ہے اور تم اس سے اپنے لیے استعمال کرتے ہو. آخری آیت لے لوں، انما امرہ، خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے اذا اراد شيئا، وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن فیکون، وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے. اور فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، حاکمیت ہے، مالکیت ہے، اور تم سب کی بازگشت تمہارے اپنے رب کی جانب ہے. ہم سب نے اپنے رب کی طرف جانا ہے. آج شب قدر ہے، ہم کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اس پر انشاءاللہ جو آخری ایک دو منٹ بچیں گے اس میں آپ کے سامنے گفتگو کر لوں گا تھوڑی سی. اور تھوڑا سا مجھے منتظمین کی طرف سے ایک ذمہ داری دی گئی کہ میں تھوڑا سا فطرے کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کروں، اور ظاہر ہے اس کے تفصیلی مسائل میں ابھی پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، وقت بھی اتنا نہیں ہے، اب اعمال شروع ہوں گے آپ کے، میرے پاس جتنا وقت ہے اس میں. فقط ایک آگاہی ہے، اس کو اویئرنیس سمجھیے گا. یقیناً فطرے سے آپ سب واقف ہیں کہ فطرہ کیا چیز ہے. زکوٰۃ مختلف چیزوں کی ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہم شب عید نکالتے ہیں رقم، اس کو زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ فطرہ ہمارے جو ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ فطرہ ہمارے روزوں کی جو نقائص ہوتے ہیں ان کو مکمل کرتا ہے، ہمارے نقائص کو برطرف کر دیتا ہے، جو ہمارے نقائص ہوتے ہیں، یعنی خداوند عالم نے ایک اہتمام رکھا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اس کی بہت ساری حکمتیں کہ جن کی جانب اشارہ نہیں ہو سکتا. فطرہ کن لوگوں پر واجب ہے، کس کو نکالنا چاہیے؟ پہلی شرط یہ کہ بالغ ہو، دوسری شرط یہ کہ عاقل ہو، تیسری شرط یہ کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، کسی کا اسیر نہ ہو، چوتھی شرط یہ کہ فقیر نہ ہو. فقیر نہ ہو یعنی جو شریعت کے اعتبار سے فقیر ہے، فقیر نہ ہو کہ اپنے اخراجات کو، اپنی زندگی کے ایکسپینس کو مینٹین کر سکتا ہو، اپنی بیوی بچوں کا خرچ چلا سکتا ہو، اس پر فطرہ واجب ہے. دوسرے پر اپنی لائف گزارنے کے لیے دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اور دوسروں کی کفالت میں نہ ہو، یعنی خود سے زندگی گزارتا ہو. اس اعتبار سے جو بچے ہیں، بیوی ہے، یا گھر کے وہ افراد کہ جو بطور ملازم کام کرتے ہیں اور کل وقتی ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ڈرائیورز ہوتے ہیں بہت سارے، کام ان کا صبح شروع ہو جاتا ہے، فجر کے بعد وہ آ جاتے ہیں گھروں میں، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، اسکولوں کو، کالجز کو پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ آپ کے یہاں کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا آپ کے یہاں کھاتے ہیں، رات کا کھانا. اسی طرح گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں جو آ جاتی ہیں، اس کے بعد ان کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا آپ کے یہاں ہوتا ہے، پھر وہ رات کو اپنے کاموں کو کر کے جاتی ہیں. ان شارٹ، جس کا بھی آپ کے گھر کے کھانے میں حصہ ہے، جو بھی آپ کے گھر کے کھانے میں شامل ہوتا ہے، اس کا فطرہ آپ پر واجب ہے، چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہو، آپ کی ماسی ہو، آپ کے گھر والے. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز کلی طور پر ہے. فطرہ گھر کے سرپرست پر واجب ہے، جو گھر کا انتظام چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں گھر کا انتظام ہے. بس بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، فقیر نہ ہو، اور دوسروں کی کفالت میں نہ ہو بلکہ خود دوسروں کا کفیل ہو، اس پر فطرہ دینا واجب ہے. فطرہ ہے کتنا؟ شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایک سا جنس گندم، چاول، جو، کشمش، جو شرعی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا. ظاہر جو زمانے میں کھانے کی چیزیں تھیں، لوگوں کا کھانا پینا جو، گندم، چاول، کشمش، ان چیزوں پر ہوتا تھا، اور اس کے اندر بیان کیا گیا کہ جو چیز آپ کے یہاں زیادہ استعمال ہوتی ہو. اگر کسی کے گھر چاول کا استعمال زیادہ ہے، وہ چاول کے حساب سے دے گا، کسی کے گھر آٹے کا استعمال زیادہ ہے، روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے، وہ آٹے کے حساب سے دے گا. آغا سیستانی نے اپنی توضیح میں اس کو کچھ اور طریقے سے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا شہر میں زیادہ استعمال ہوتا ہو، آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اور اس شہر میں جو جنس زیادہ رائج ہو، اس چیز کا فطرہ نکالا جائے گا. مطلب فرض کیجئے میں اور آپ کراچی میں رہتے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر مثلا چاول زیادہ استعمال ہوتا ہو، لیکن کراچی کے اندر کس چیز کا استعمال زیادہ ہے؟ آٹے کا. فطرہ کس حساب سے نکلے گا؟ پھر آٹے کے اعتبار سے نکلے گا. بعض نے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ جس کو انسان خود استعمال کرتا ہو، اس کی نسبت نکالے. اب اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے گا کہ آپ کس چیز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، چاول ہے یا آٹا ہے. جو غالب غذائیں وہ یہی کہلاتی ہیں، چاول یا آٹا. ٹھیک ہے، آٹے سے مراد روٹی بنائی جاتی ہے اور سالن بنا کے کھایا جاتا ہے. مقدار 3 کلو، 3 کلو جو بھی چیز آپ کے گھر میں، آٹا آتا ہے زیادہ، آٹا 3 کلو، اور چاول آتا ہے چاول 3 کلو. 3 کلو یہ آٹا بھی دے سکتے ہیں، چاول بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پیسہ بھی دے سکتے ہیں. دونوں چیزیں دی جا سکتی ہیں، یعنی جنس بھی دی جا سکتی ہے اور اس کے برابر ایکویلنٹ اماؤنٹ بھی دیا جا سکتا ہے. اگر اماؤنٹ دے دیا جائے تو نسبتاً بہتر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا دیا ہوا یہ پیسہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے، فقیروں کو دے دیا جاتا ہے. ان کو جب دیا جاتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیز کو خرید لیتے ہیں، یہ فائدہ ہوتا ہے. دینے میں آپ چاہیں جنس بھی دے سکتے ہیں، آٹے کے بدلے آٹا دے دیجئے، چاول دینا چاول دے دیجئے. 3 کلو اس کی مقدار ہے، اور اس سے کم نہیں دیا جا سکتا. تین کلو ایک آدمی کا بنے گا. گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ملٹی پلائی بائی تھری اتنا نکلے گا. یعنی اگر گھر کے اندر پانچ افراد رہنے والے ہیں پانچ کا فطرہ نکلے گا تو 15 کلو آٹے کی رقم 15 کلو چاول کی رقم جائے گی. اس کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی ایسا نہیں کہ پورے گھر کا 3 کلو نکال دیا جائے, ہر فرد کا 3 کلو جتنے گھر کے افراد ہیں اس کے حساب سے. فطرہ 3 کلو ہے ان ایک شخص کا, جتنے گھر کے رہنے والے ہیں جو یعنی کھانے والے ہیں ان سب کا ملٹی پلائی بائی تھری اتنا جو ہے وہ رقم دینی ہے. اس کے بعد اگلا کہ کب نکالا جا سکتا ہے. اصل جو ہے فطرہ وہ شب عید پر ہے, جب عید کا چاند نمودار ہو جائے اس وقت نکالنا واجب ہے, اور اس کو نکال کر الگ کر دیا جائے. اس کے بعد اس پیسے کو استعمال کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا, اور کہا یہ گیا کہ اس پیسے کو جو لوگ نماز عید فطر ادا کرتے ہیں احتیاط واجب کی بنیاد پر, یہ متفقہ فیصلے بتا رہا ہوں اس لیے میں نام کسی بھی مجتہد کا نہیں لے رہا, متفقہ فیصلے ہیں. یعنی آیت اللہ سیستانی کا بھی, آیت اللہ خامنئی کا بھی, آیت اللہ خوئی کا بھی, آیت اللہ خام امام خمینی کا بھی, سب کے ہی مسائل ہیں کہ جو آپ نے پیسہ رات ہوئی عید کی رات ہوئی اگر نماز پڑھنے والا انسان ہے جو نماز عید فطر پڑھتا ہے اس کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنا یہ فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کر دے. جو نماز عید پڑھنے والا ہے جس کو معلوم ہے نماز عید پڑھے گا پڑھتا ہے, اور جو نماز عید پڑھنے والا نہیں ہے اس کے لیے نماز ظہر تک عید کی پہلے دن کی نماز ظہر تک اجازت ہے کہ وہ اس کو تاخیر میں دے سکتا ہے. اس کے بعد فطرہ اگر رکھا رہ جائے انسان کے ذمے گناہ آئے گا. اس کا خیال کیجیے گا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہاں پر محفل والوں نے بھی بیان کیا کہ بعض اوقات لوگ 3-3 دن بعد 4-4 دن بعد 1-1 ہفتے بعد پیسے لا کے دیتے ہیں کہ ہمارے فطرے کی رقم ہے. اس کی ادائیگی تھوڑا سخت ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. عید کی رات نکالنا ہے فطرہ, کہ عید کی رات کو نکالا جائے گا. اور میں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ نماز پڑھنے والا ہے اگر مومن تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے, اور اگر نماز عید پڑھنے کا پابند نہیں ہے اور نہیں پڑھنی تو ظہر کی نماز تک تاخیر کر سکتا ہے. اب اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر جیسے محفل والے بھی فطرے کی رقم لیتے ہیں اور اس کو پھر مسکینوں اور ضرورت مندوں کو دیتے ہیں, تو اب اگر وہ بالکل 11th آور پہ آ جائے یعنی چاند نکلا اور اس کے بعد دیا جائے تو وہ آگے تقسیم کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, ایڈوانس میں دے سکتے ہیں. جیسے فرض کیجئے آج ہے شب قدر ہے, کسی کے ذہن کے ہر کسی کو معلوم ہے کہ میری رائج غذا کیا ہے, میں اس کے مطابق فطرہ نکال سکتا ہوں. آپ بعنوان قرض یہ رقم دے سکتے ہیں محفل کو یا جہاں کہیں بھی آپ نے دینا ہے, اور جب چاند نکل آئے گا آپ نے فقط نیت یہ کرنی ہوگی کہ جو میں نے رقم بعنوان قرض دی تھی وہ میں فطرے میں حساب کرتا ہوں, آپ کے اوپر سے فطرہ ادا ہو جائے گا. فائدہ کیا ہوگا, پہلے سے کچھ مسکینوں کو پیسے پہنچ جائیں گے جس سے ان کا کام ہو سکتا ہے. کہاں استعمال کرنا ہے, خرچ کہاں کرنا ہے, اس کا جواب یہ ہے, تمام مجتہدین کا دوبارہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر اپنے شہر میں مستحق زکوٰۃ فطرہ لوگ موجود ہوں تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اپنے شہر سے باہر لے جانا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے اپنے شہر کے اندر مستحقین ہیں کہ جو فطرہ کی رقم لے سکتے ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے, تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شہر سے باہر لے کر جائیں, پرائیورٹی آپ کا اپنا شہر ہے. اور اگر آپ اتنے ظاہر ہم تو معلوم ہے کراچی میں تو یہ عمل ہو سکتا ہے, یورپ میں رہنے والوں کے لیے بعض دفعہ مشکل ہوتی ہے کہ ان کے شہر کے اندر معمولاً مستحقین نہیں ہوتے کہ جن کو دیا جائے, وہاں پر پھر اجازت ہے کہ آپ وکیل بنا کر دے سکتے ہیں. کس کو دیا جا سکتا ہے, وہی چیز فقیر کہ جو کوشش کے باوجود اپنے مخارج پورے نہ کر سکتا ہو, معتدل زندگی گزارتا ہو, صحیح زندگی اس کی ہو, عیاشی میں زندگی نہ گزارتا ہو, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی درآمد اس کے اخراجات سے زیادہ ہے, 8,000 روپے 10,000 روپے کماتا ہے, اور ایوریج آج کے دور میں جو خرچہ اس کی 2-3 بچوں کے ساتھ ہیں مثال کے طور پہ 15,000 ہے, پتہ ہے آپ کو کہ وہ کوشش کے باوجود اپنے ایکسپینس میٹ نہیں کر سکتا اور اس کی زندگی عیاشی میں بھی نہیں گزر رہی, نارمل زندگی گزار رہا ہے, اس فقیر کو دیا جا سکتا ہے. اور مسکین جو خود نہ کما سکتا ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے جو خود کمانے کے قابل نہ ہو, اور اس کو کہ جس کو امام یا نائب امام کی جانب سے جمع اور خرچ کرنے کی اجازت ہو. اس کے اندر یہ تھوڑا سا ایک باریکی ہے کہ فطرہ ہر کوئی جمع بھی نہیں کر سکتا, جس کے پاس امام یا نائب امام یعنی مجتہدین, اب یا مجتہد کی ڈائریکٹ اجازت ہونی چاہیے یا جو مجتہدین نے اپنے وکیلوں کو بنایا ہے, ہر ملک کے اندر ان کے وکیل ہوتے ہیں, ان وکیلوں کے پاس اجازت ہو کہ وہ کسی کو اجازت دیں تو آپ ان کے پاس جمع کروا سکتے ہیں. کس کو یہ جانا چاہیے, جس فقیر کو دیا جانا چاہیے اس کی شرائط, پہلی شرط یہ کہ شیعہ اثنا اشعری ہو, دوسری شرط سید کا سید کو جائے گا اور غیر سید کو جائے گا، لیکن غیر سید کا نکالا ہوا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی ڈرائیور ہے، ماسی کام کر رہی ہے، آپ غیر سید ہیں، وہ سید ہے، آپ اپنا فطرہ، حالانکہ وہ مستحق بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، لیکن چونکہ آپ غیر سید ہیں، آپ اپنا فطرہ اپنے اس ڈرائیور کو، مالی کو، کام کرنے والی خاتون کو نہیں دے سکتے اگر آپ سید نہ ہوں تو. اپنے واجب النفقہ کو نہیں دے سکتے، یعنی جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے ان کو نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد اس دو شرائط کا خیال رکھنا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ اس کو نہ جائے کہ جو اس کو کسی گناہ میں خرچ کرے. آپ کو معلوم ہو کہ یہ گناہگار آدمی ہے، خیال نہیں کرتا، اور خصوصیت کے ساتھ چونکہ تمام مجتہدین نے ذکر کیا، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، شراب خور اور علنی گناہ کرنے والا نہ ہو. چونکہ زکوٰۃ کے مسائل کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ گناہوں میں استعمال نہ کرے آپ کی زکوٰۃ کو، شراب پینے والا نہ ہو، اگر ایسے گناہ نہیں کرنے والا تو اس کو زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے. اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج چونکہ شب قدر بھی ہے، آپ آج کی رات ہی دے سکتے ہیں، آج کی رات شب قدر کی رات ہے، آپ کا ہر عمل ہزار عمل کے برابر ہے، اس کی طرف توجہ کیجئے. اگر وقت پر آپ ادا کر دیں گے، جہاں پر بھی آپ نے دینا ہے، جہاں پہ بھی لوگ جمع کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کے اس تعاون سے بہت سارے گھروں کی اچھی عید گزر سکتی ہے. بہت سارے لوگ مستحقین اپنے بچوں کے کپڑے وقت سے پہلے بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہمیں اعمال کی توفیق عنایت فرمائے. اور شب قدر ہے، بس میں ظاہر مصائب کو تبرکن بیان کروں گا. خدا سے واقعی دعا کریں کہ آج کی شب قدر میں ہمیں اس شب قدر کا ادراک عطا فرما دے. ہم دو راتوں سے مستقل خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، گدائی کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. خدا کرے کہ ہم واقعی بھیک مانگ رہے ہوں، گدائی کر رہے ہوں. خدا سے کہیں کہ ہمیں گدائی کرنے کا سلیقہ سکھا دے. جس طرح ائمہ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے، ویسے جانے کی توفیق ہم سب کو نصیب ہو سکے. خدا سے آج کی رات میں مخصوصاً وہی جو جملہ دعائے ابو حمزہ سمالی کا ہے کہ خدا سے طلب کریں کہ پروردگار واعنی بالبکاء علی نفسی، مجھے میرے نفس پہ رونے میں مدد کر دینا. اگر دو راتوں تک میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، تو کم سے کم آج کی رات میں میری آنکھ میں آنسو ضرور دے دینا. کہ امام سجاد علیہ السلام تیری بارگاہ میں کانپتے ہیں، امام علی علیہ السلام تیری بارگاہ میں کانپتے ہیں، آئمہ آ کر کانپتے ہیں، اور میں ایسے ہی ہوں اور ایسے ہی چلا جاؤں، پروردگار ایسا نہ ہو. بس مصائب کے اندر چونکہ شب ہے، امام کی، امام عصر کی شب ہے، اور امام عصر سے توسل کرنے کی شب ہے، اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کرنے کی شب ہے. بیان کیا گیا کہ امام عصر کو دو شخصیتوں کے مصائب بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے ان کے لیے رنج کا سبب بنتے ہیں. اور بعض علماء نے بیان کیا کہ دعا ندبہ میں جو امام عصر نے بیان کیا کہ میں ہر روز روتا ہوں مولا آپ کے اوپر، اور ہر روز رونے کے بعد میں صبح اور شام روتا ہوں، اور آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں. بعض لوگوں نے اس پر حاشیہ لگایا کہ انسان سوچے کہ یہ کہاں پر ہے جہاں پر امام کے آنسو خون میں تبدیل ہو جاتے ہوں. تو پھر لوگوں نے اس پہ ایک نتیجہ یہ نکالا کہ اس مشکل کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو خود اس وقت کربلا کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی. وہ کون سی جگہ تھی کربلا والوں کے لیے جو سب سے بڑی مشکل تھی؟ ظاہر ہے کربلا کے بعد جو کربلا کا قافلہ لے کر چلے وہ سید سجاد چلے، لہذا مشکل کا تعین بھی سید سجاد سے ہو پائے گا. سید سجاد سے لوگ پوچھتے تھے کہ مولا سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کون سا تھا، مولا سب سے زیادہ مشکل کہاں پر آئی؟ اب ذہنوں میں آپ کے ہے کہ کربلا کے تمام مناظر، علی اکبر کا جگر امام سجاد کی آنکھوں کے سامنے ہے، علی اصغر کا معصوم گلا سید سجاد کی نگاہوں میں ہے، اپنے بابا کا ٹکڑے ٹکڑے جسم سید سجاد کی آنکھوں کے سامنے ہے، اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اپنے امام سجاد کی آنکھوں میں ہیں. تمام چیزیں امام سجاد کی آنکھوں میں ہیں، مگر امام پلٹ کر کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ مشکل و مصیبت کہاں آئی؟ الشام. الشام، الشام، شام وہ جگہ تھی جس نے سید سجاد کو بہت زیادہ مضطرب کیا. علماء نے کہا شاید یہی وہ جگہ ہو جہاں امام زیاد سلمانہ کہتے ہیں کہ پرور اے میرے مولا، اے حسین، میں اتنا روتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو بہاتا ہوں. کیونکہ وہ بھی تو اسی غیرت کا امام ہے نا جس غیرت کا امام سید سجاد ہے، اس کی رگوں میں بھی تو وہی خون ہے نا. سید سجاد جس چیز کی وجہ سے تڑپ گئے کہ دربار سجا ہوا تھا، آئینوں کو دربار میں، بازاروں میں لگایا گیا تھا. عزیزوں، آئینوں کا تذکرہ خصوصیت سے ہے. کیوں لگایا گیا تھا؟ تاکہ ان آئینوں کے سامنے سے جب یہ اسیر گزریں تو اپنی اس بدحالی کو دیکھ سکیں، اپنے آپ کو دیکھ سکیں اور لوگوں کے تماشے کو دیکھ سکیں۔ بڑے بڑے آئینے لگا کر آئینہ بندی کی گئی تھی، بازاروں سے گزارا گیا تھا، مگر سید سجاد کہتے ہیں سب سے مشکل مرحلہ شام کا تھا، اس لیے کہ دربار سجا ہوا تھا اور بیٹھنے والے افراد معمولی حالت میں نہیں تھے، وہ اپنے نشے میں مست بیٹھے ہوئے تھے۔ جس جگہ نشے میں مست افراد بیٹھے ہوئے ہوں وہاں صاحبان تطہیر کو لایا جا رہا ہو، مگر آنے کی کیفیت کیسی تھی؟ عزیزوں، آپ میں سے جو گیا ہے شام وہ جانتا ہے، بازار سے دربار کا فاصلہ 20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، مگر شہزادیوں کو یہ فاصلہ طے کرنے میں کم و بیش 12 گھنٹے لگ گئے تھے۔ ان 12 گھنٹوں میں کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی جملہ بازی کرتا تھا، کوئی خوارج کہہ کر استقبال کرتا تھا، بس وہ منزل بھی آئی کہ جناب سید سجاد اپنے اسیروں کے ساتھ شام کے محل میں داخل ہوئے۔ وہاں دیکھنے والوں نے دیکھا، وہاں اس نشے کے اندر بیٹھے ہوئے شخص نے دیکھا، ایک بی بی ہے جو لوگوں کے خواتین کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، وہیں سے اشارہ کر کے کہتا ہے یہ کون خاتون ہے جو اپنے آپ کو بیبیوں کے پیچھے چھپاتی ہے؟ ارے خبر کرنے والا کہتا ہے یزید ملعون تجھے خبر نہیں، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، ارے جس نے سب کو پردہ سکھایا۔ خود